وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم دوستو، بزرگو، عزیز نوجوان ساتھیو، ماؤں اور بہنوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے. جو اللہ کو راضی کرے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور اسے جنت میں داخلہ دیا جائے گا. اور جو اللہ کو راضی نہیں کرے گا وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا، اور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جو اللہ کی رضا کو حاصل کرے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور جہنم سے وہی بچے گا جو اللہ کی رضا حاصل کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود بھی ان سارے کاموں کو کرو جن سے اللہ راضی رہتا ہے، اور اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے کی تربیت بھی ایسی کرو، ان کے لیے ایسا سامان مہیا کرو ان پر ایسی محنت کرو کہ وہ بھی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور اس مضمون کو ذہن نشین کرنے کی غرض سے حق جل مجدہ نے آگے جہنم کا کچھ نقشہ کھینچا. وقودہا الناس والحجارہ, یہ جہنم کی آگ جس سے بچنے کی تمہیں تاکید کی جا رہی ہے اور جس سے تمہیں تمہاری اولاد کو بچانے کا حکم کیا جا رہا ہے, وہ کیسی ہے؟ اس کا ایندھن الناس والحجارہ, لوگ اور پتھر ہوں گے. دنیا میں جب آگ جلائی جاتی ہے تو کبھی تو اس کا فیول پیٹرول ہوتا ہے, کبھی لکڑیاں ہوتی ہیں, کبھی کوئلے ہوتے ہیں, لیکن جہنم کی جو آگ ہے اس کا ایندھن لوگ اور پتھر, یعنی وہ جل ہی رہی ہوگی پتھروں سے اور لوگوں سے. ایسی سخت آگ, وقودہا الناس والحجارہ, تلقین یہ کی جا رہی ہے کہ تم اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق اس طرح گزارو کہ کہیں تم اس جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جاؤ. دو چیزیں الگ الگ ہیں, ایک تو ہے آگ کا ایندھن اور دوسرا ہے آگ کے ایندھن کو جلا کر کسی اور چیز کو اس میں ڈالنا. مثال کے طور پر لکڑیوں کے ذریعے آگ جلائی گئی اور آگ جلانے کے بعد اس کے اندر کسی چیز کو پکانے کے لیے, کسی چیز کو گریل کرنے کے لیے, اس کے اندر ڈال دی, گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا آگ کے اندر. اب وہ گوشت کا ٹکڑا جل رہا ہے, اس کے اندر پوٹیٹو کو ڈال دیا, اب وہ آگ کی گرمی پوٹیٹو کو پہنچ رہی ہے. تو اس آگ کے اندر جب غور سے دیکھا جائے تو دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے لکڑی جس کے ذریعے آگ سلگ رہی ہے اور دوسری ہے وہ چیز جو اس کے اندر پکانے کے لیے ڈالی گئی ہے, گرم کرنے کے لیے ڈالی گئی ہے. ان دونوں میں سے آگ کس کے ساتھ زیادہ چمٹی ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کہ لکڑی کو آگ جو نقصان پہنچا رہی ہے وہ پوٹیٹو کو نہیں. تو حق جل مجدہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ آگ جل رہی ہوگی اور اس میں تمہیں بھوننے کے لیے ڈال دیا جائے گا, بلکہ تم خود ہی ایندھن بنو گے اور آگ تمہارے ساتھ چمٹ کر رہے گی ہر لمحے. وقودہا الناس والحجارہ, جہنم کی آگ کا ایندھن تم ہوں گے, جہنم کی آگ کا فیول تم ہوں گے, سر سے لے کر پاؤں تک تم سلگ رہے ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اور اس جہنم کے اوپر جو فرشتے ہم نے مقرر کیے ہیں وہ بڑے سخت اور بڑے مضبوط طاقت کے اعتبار سے بھی بڑے سخت اور مضبوط اور گفتگو کے اعتبار سے اور معاملہ کرنے کے اعتبار سے بھی بڑے سخت اور مضبوط. علیہا ملائکۃ غلاظ, کبھی کبھی انسان بولنے میں اور اپنے بیہیویئر میں بہت سخت اور مضبوط ہوتا ہے اور بہت روڈ ہوتا ہے, بہت امپولائٹ ہوتا ہے, لیکن جب اس کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جائے تو پتا چلتا ہے
کہ صرف زبانی خرچ ہی زبانی جمع خرچ ہی تھا، جسمانی طاقت بالکل نہیں. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جسمانی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن بہت با اخلاق، بولتا ہے تو شیریں کلام، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے، اپنی طاقت کے ہوتے ہوئے بھی صبر کرتا ہے اور اخلاق سے پیش آتا ہے، نرمی سے پیش آتا ہے، ملاطفت سے پیش آتا ہے. لیکن جہنم کے جو فرشتے ہوں گے وہ بیہیویئر کے اعتبار سے، معاملے کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، ڈیل کرنے کے اعتبار سے بھی سخت ہوں گے اور جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی سخت ہوں گے. انہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا، انہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا، اور ان میں جہنم میں جلنے والا، جہنم میں جانے والا کوئی شخص بھی کسی قسم کی نرمی اور لچک محسوس نہیں کرے گا. وقالوا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. یہ جو جہنم کے 19 ذمہ دار فرشتے ہیں، علیہا 19 فرشتے جو ذمہ دار، اور ان کے نیچے پھر بہت سارے کام کرنے والے، تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم اتنی بڑی، اتنی بڑی جہنم، اتنی بڑی جہنم، اتنی بڑی جہنم کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس جہنم میں جب جہنمیوں کو داخل فرمائیں گے، اور جتنے جہنمی ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آخری انسان تک جتنے جہنمی ہوں گے ان سب جہنمیوں کو اس میں ڈال دیں گے، اور ڈالنے کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے یوم نقول لجہنم ہل امتلأتی، ہم جہنم سے پوچھیں گے تو کہ تو بھر گئی کہ نہیں، تو جہنم کہے گی وتقول ہل من مزید، اور بھی ہے کہ نہیں. جیسے ایک آدمی بھوکا ہو، ایک آدمی بھوکا ہو اور اسے کھانا کھلایا جائے، اور کھانا کھلانے کے بعد پوچھا جائے کہ بھائی سیر ہو گیا کہ نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اور ہے، اس کا مطلب یہ کہ ابھی کافی بھوک ہے. وتقول ہل من مزید، اور یہ اس وقت بھرے گی، اس وقت بھرے گی. یہ متشابہات میں سے ہے، یہ چیز ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتی، اس پر ہمارا صرف ایمان. سلف صالحین محققین حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس قسم کی حدیثوں پر بس ایمان لے آئیں، اور اس کی کیفیت اور حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اس لیے کہ آخرت کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی عقل میں نہیں آ سکتے. ایسے بہت سے امور ہیں، قبر میں جانے کے بعد اتنی تنگ کوٹھڑی کے اندر اس کو بٹھایا جائے گا، لیٹا ہوا ہے کوفن کے اندر، پھر بھی روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس کو جب جگایا جائے گا تو بیٹھ جائے گا. اب یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ کوفن میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے گا کیسے. اور پھر اس سے پوچھا جاتا ہے مر ربوں کا ما دینوں کا، اور پھر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بتلائی جاتی ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اور اگر وہ مؤمن ہے تو اس کی قبر کو اتنا وسیع کیا جاتا ہے کہ دائیں طرف دیکھتا ہے تو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے قبر کھلی ہوئی ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے تو جہاں تک نظر ہے وہاں تک کھلی ہوئی ہے. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ پڑوس میں تو دوسرے مدفون ہیں، ادھر بھی مدفون ہیں، آگے بھی مدفون، پیچھے بھی مدفون، نظر کیسے آ رہا ہے. آخرت کی بہت ساری باتیں دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب آخرت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں یہ سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اور ہم لوگ تو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ تعالی کی قدرت پر ہمیں ایمان ہے، لہذا ہمارے لیے عقل میں نہ آنے والی ہر چیز بھی مومن. اللہ کے نبی جو فرما دے، اللہ جو فرما دے اس پر ہمارا ایمان، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، تو جب جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تو بھر گئی کہ نہیں, کتنی بڑی جہنم ہوگی, کتنی بڑی جہنم, اور اس کے اندر انسانوں کے اور جنوں کے جتنے شریر لوگ ہیں سب کو ڈالا جائے گا, پھر پوچھا جائے گا بھر گئی کہ نہیں, وہ کہے گی اور ہے کہ نہیں, کہتے ہیں وہ بھرے گی کب, اللہ جل جلالہ وعمن والہ اپنے قدم کو اندر رکھیں گے, اللہ کا ہمارے جیسا جسم نہیں ہے, اللہ کی انگلیاں نہیں, اللہ کا ہاتھ نہیں, اللہ کی آنکھیں ہمارے جیسی نہیں, جیسے ہمارا جسم ہے ویسے اللہ کا جسم نہیں ہے, اس لیے کہ جسم جو ہے وہ جگہ کا محتاج ہے, اگر یہ کرسی ہمیں نہ ملے تو ہمیں ممبر پہ بیٹھنا پڑے گا, ممبر نہ ملے تو زمین پہ بیٹھنا پڑے گا, بغیر جگہ کے ہمارا وجود نہیں, اگر جگہ ہمیں نہ ملے تو ہمارا وجود ہی نہیں, جسم جگہ کا محتاج, اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, اس لیے اگر اللہ کے لیے جسم کو ثابت کرے کہ اللہ کا بھی ویسا ہی جسم ہے جیسے ہمارا ہے, تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ بھی جگہ کا محتاج, اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی جسم ہے جیسا کہ ہمارا ہے, وہ اللہ کو جگہ کا محتاج سمجھتے ہیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد بے نیاز لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, نہ وہ جگہ کا محتاج نہ وہ زمانے کا محتاج, جگہ اس کی محتاج زمانہ بھی اس کا محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں, تو ہمارے جیسا جسم نہیں ہے اللہ کا, اللہ کا ہمارے جیسا جسم نہیں ہے. اس سلسلے میں محتاط اور محقق علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ قرآن مجید میں اگر مذکور ہے اور اللہ کا پاؤں اور اللہ کا قدم اگر حدیث میں مذکور ہے, اسے ہمارے پاؤں اور ہمارے ہاتھ اور ہمارے سر اور ہماری آنکھوں پہ قیاس مت کرو, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ لہو یدن کما یلی کو بشان ہی, اللہ کا ہاتھ ہے اس کی شان اور ذات کے مطابق, اللہ کا ہاتھ ہے اس کی شان اور اس کی ذات کے مطابق, اللہ کا پاؤں ہے اس کی شان اور اس کی ذات کے مطابق, ہمارے جیسا پاؤں اور ہمارے جیسا ہاتھ نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء, یہ نص قطعی ہے, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی کائنات میں اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ کے سیمیلر کوئی چیز نہیں, سیمیلارٹی ہے ہی نہیں, جب سیمیلارٹی ہے نہیں تو اللہ کو ایک جسم ماننا اور جسم سمجھنا یہ سراسر غلط, اللہ ہے کیسا ہے جیسا وہ ہے, حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى, رحمان تعالی عرش پر مستوی ہیں, اب مفسرین کی اس میں بہت ساری رائے ہیں, بہت ساری رائے ہیں, اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے یعنی اللہ تعالی عرش پر غالب ہے, اس کا کیا مطلب, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سلطنت کے اندر جتنے احکام جاری ہوتے ہیں آرڈرز نافذ ہوتے ہیں وہ تخت پر سے نافذ ہوتے ہیں, بادشاہ چلتے چلتے کوئی حکم نہیں کرتا, ہمارے ملک میں بھی جب کوئی قانون پاس ہوتا ہے ہاؤس آف کامنز میں پھر وہ جاتا ہے ہاؤس آف لارڈز میں, تو کوئین باقاعدہ تخت پر بیٹھتی ہے اور تخت پر بیٹھ کر دستخط کرتی ہے, چلتے چلتے کوئی حکم بنتا نہیں, کوئی قانون بنتا نہیں ہے, تو الرحمن علی العرش استوى کا مطلب یہ ہے کہ رحمان تعالی تخت پر غالب ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کل کائنات کے اندر جو بھی ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے, لیکن رحمان تعالی عرش پر مستوی ہیں یہ تھوڑا انسانی عقل کے لیے سمجھنا مشکل, تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت الرحمن علی العرش استوى کی ذرا تفسیر بیان فرما دیجیے, یہ کون ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی, آج کل تو دور میرے بھائیوں ایسا ہو گیا ہے کہ جو عالم نہیں ہے, کوئی چھوٹا موٹا عالم اور چھوٹا موٹا مفتی تو بہت دور کی بات, عالم نہیں, عربی نہیں آتی, کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، کسی عالم کی صحبت میں ایک دن بھی بیٹھا نہیں، اور بخاری شریف کا ترجمہ دیکھ لیا، اور وہ بھی ایک ہی حدیث کا، دو حدیثوں کا، اور پتہ نہیں ترجمہ بھی صحیح ہے یا نہیں. اس لیے کہ بہت سے مترجم بھی خطا کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں. حدیث اور قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی شرط اس زبان کو ڈائریکٹ سمجھنا ہے جس زبان میں قرآن اور حدیث ہم تک پہنچی ہے. اور جن جن امتوں نے اور جن جن قوموں نے اپنی مذہبی کتاب کو دوسری زبانوں میں منتقل کر کے اصل زبان سے کٹ کر دین کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، ان کے دین میں تحریف واقع ہو گئی اور ان کا دین ختم ہو گیا. اسی لیے دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ 1426 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی امت کے جو علماء ہیں وہ عالم کہلانے کے اس وقت تک قابل نہیں ہے جب تک کہ ڈائریکٹ ان کو قرآن مجید عربی میں سمجھ میں نہ آتا ہو، جب تک حدیثوں کو ڈائریکٹ عربی میں نہ سمجھ سکے، جب تک تفاسیر کو ڈائریکٹ عربی میں نہ سمجھ سکے. عربی زبان سے بالکل نہ واقفیت، عربی جانتے نہیں، عربی گرامر سے واقفیت نہیں، اور تفسیر کر رہے ہیں. عربی گرامر سے واقفیت نہیں، ترجمہ دیکھ کر کے تفسیر. مالہو مالی کی واقفیت نہیں کہ یہ جس وقت آیت اتری تھی اس وقت مکہ مکرمہ کے حالات کیا تھے، مدینہ منورہ کے حالات کیا تھے، اور یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکہ میں اتری تھی یا مدینہ میں اتری تھی. اس لیے کہ قرآن دو جگہوں پر اترا ہے، کچھ حصہ مکہ میں، کچھ حصہ مدینہ میں، اور مکہ مکرمہ میں اترنے والا حصہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے، کچھ مکی زندگی میں، کچھ مدنی زندگی میں. ظاہر ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کے حالات الگ تھے، فتح مکہ کے بعد کے حالات الگ تھے. مدنی زندگی میں جو آیتیں اتر رہی ہیں وہ فتح مکہ سے پہلے کی کچھ ہیں، فتح مکہ کے بعد کی کچھ ہیں. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کس کانٹیکس میں اتری تھی، اس کی تاریخ کیا ہے، کب اتری تھی، کب نہیں اتری تھی، تو ترجمہ دیکھ کر کے کیسے ترجمہ آدمی تفسیر کر سکتا ہے. اس لیے غیر علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش مت کرو، ورنہ ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث عرض کروں، ابو داؤد شریف کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال فی القرآن برأیہ، جو شخص قرآن مجید کی تفسیر کو جانتا نہیں ہے، تفسیر اسے معلوم نہیں لیکن قرآن لے کر کے بیٹھ گیا اور قرآن کی ایک آیت پڑھ لی، اس کا ترجمہ پڑھ لیا، عربی ہے تو عربی میں اس نے ترجمہ پڑھ لیا، اب صرف عربی ہے تو عربی میں عبارت پڑھ لی، صرف عربی پڑھ لینے سے بھی تفسیر نہیں آ سکتی، عربی پڑھ لینے سے بھی تفسیر نہیں آ سکتی. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کو انگلش بالکل فل ہے، وہ پی ایچ ڈی کیا ہے اس نے انگلش لینگویج میں، پی ایچ ڈی اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں انگلش لینگویج پڑھا رہا ہے، لیکن اگر اسے میڈیسن کی کوئی کتاب دے دی جائے تو کیا اس کی تفسیر کر سکتا ہے؟ میڈیسن کی کتاب کی تشریح کرنے کے لیے اسے کسی ڈاکٹر کی صحبت میں رہ کر میڈیسن 4 سال 5 سال 6 سال تک پڑھنا پڑے گا. صرف انگلش زبان کو جاننے سے وہ کسی میڈیسن کی کتاب کو اٹھا کر اس کی تفسیر نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک شخص انگلش فل جانتا ہے، پی ایچ ڈی ہے انگلش لینگویج میں، وہ کسی قانون کی کتاب کو لے کر سولیسیٹر کا کام نہیں کر سکتا، لوئر کا کام نہیں کر سکتا. اگر پی ایچ ڈی ہے انگلش لینگویج میں اور جس لوئر کے پاس وہ جا رہا ہے وہ پی ایچ ڈی نہیں، اس کی انگلش اس سے کم درجے کی، لیکن اس نے یونیورسٹی میں لوئروں کی صحبت میں رہ کر 4 سال گزار کر لوئر کا سرٹیفکیٹ لیا ہے، تو یہ پی ایچ ڈی جاننے والے، پی ایچ ڈی میں انگلش جاننے والے کو بھی لوئر کے پاس جانا پڑے گا جب لوئر کا مسئلہ ہوگا. اسی طرح میرے بھائیو، صرف عربی زبان جان لینے سے قرآن کی تفسیر نہیں آ جاتی، قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے اور بہت کچھ جاننا پڑتا ہے. قرآن کی تفسیر کو جاننے کے لیے احادیث کے ذخیرے سے تعلق ضروری ہے، قرآن مجید کی تفسیر کو جاننے کے لیے اسباب النزول کا علم ضروری ہے، قرآن مجید کی تفسیر کو جاننے کے لیے فصاحت و بلاغت کا علم ضروری ہے، قرآن مجید کی تفسیر کو جاننے کے لیے اصول تفسیر کا علم ضروری ہے. حضرات علماء کرام نے، بڑے بڑے علماء، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے الاتقان فی علوم القرآن جیسی دو دو تین تین جلدوں میں کتابیں چھاپی ہیں، اور اس میں تفصیل سے سمجھایا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا علم ضروری ہے. جو شخص ان علوم کے بغیر قرآن مجید کی تفسیر کرے گا وہ خطا کر جائے گا. اور اللہ کی مراد کے علاوہ کسی اور مراد کو سمجھ لینا یہ قرآن کو غلط سمجھنا, اور جو قرآن کو غلط سمجھے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اس لیے میرے بھائیو اس قسم کے تفسیری حلقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایسے لوگ تفسیر کریں جنہوں نے عربی نہیں پڑھی ہے, جنہوں نے کسی کی صحبت میں رہ کر تفسیر نہیں پڑھی ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو مدارس کے اندر 6-6 اور 8-8 سال تک کا کورس کیوں ہوتا؟ بھائی 2 سال میں ان کو عربی پڑھا کے چھوڑ دیتے کہ جاؤ اپنا کام کرو, خود سیکھ لو, خود سمجھ لو. اور میرے بھائیو جو اس طرح کا کچا آدمی ہوتا ہے, نیم ملا خطرہ ایمان, وہ خود بھی جہنم کے گھڑے میں گرتا ہے اور سب کو جہنم کے گھڑے میں لے جاتا ہے. اور قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں بسا اوقات تفسیر اور احادیث کی تشریح سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے عام آدمی کو شک بھی پڑ جاتا ہے, اس لیے کہ وہ اس کا ایکسپلینیشن نہیں جانتا, اسے سمجھ میں نہیں آتا. یہ علماء کا کام ہے, یہ مفسرین کا کام ہے, یہ فقہا کا کام ہے, یہ محدثین کا کام ہے. اسی لیے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی صبح تک علماء کی جماعت دنیا میں باقی رہے گی. ہر دور میں علماء کی جماعت باقی رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے ہر دور میں, مادی اور مٹیریل دور میں جبکہ مادی اور مٹیریل گین سب کو نظر آ رہا ہے, اس وقت بھی لوگوں کے دلوں میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں روکی سوکھی کھا کر کے بسر کر لیں گے, لیکن مجھے تو عالم ہی بننا ہے. ہمارے یہاں ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا, اس کو جی سی ایس سی میں 8 سبجیکٹ میں 8 سٹارز ملے, 8 سٹار, اور بہت سمجھایا. پاکستانی بچہ, گھر والوں نے سمجھایا کہ بیٹا تم اے لیول کر لو, اے لیول کرنے کے بعد تم چلے جانا, ڈگری کرنے کے بعد تم اپنا شوق پورا کر لینا, بہت اچھے ریزلٹ آئے ہیں. اس نے کہا نہیں میں تو حافظ اور عالم ہی بنوں گا. کہ بیٹا تم دنیا کی بھی فکر کرو, حافظ بنو گے عالم بنو گے کہیں تمہیں اپرچونٹی نہیں ملی کہاں نوکری کرو گے کیسے کھاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں میں تو حافظ اور عالم ہی بنوں گا. 16 سال کے بچے کے دل میں جو ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, ایسی جگہ سے تعلق رکھتا ہے جہاں دین کا کوئی خاص چرچا نہیں, یہ شوق کون ڈال رہا ہے؟ اللہ ڈال رہے ہیں. اللہ اپنے قرآن کی بھی حفاظت کرتا ہے, اللہ اپنے نبی کے فرمان کی بھی حفاظت کرتا ہے, اور اللہ اپنے نبی کی عزت اور عظمت کی بھی حفاظت کرتا ہے. یہ میں تھوڑا دور چلا گیا میرے بھائیو, عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ تفسیر کا معاملہ بڑا شدید ہے, بہت شدید تفسیر ہے, حدیث ہے. اسی لیے تفسیر پڑھو, علماء سے پوچھ کر پڑھو کہ ہم کون سی کتابیں پڑھیں. حدیث پڑھنا ہو تو صرف متن مت پڑھو, حدیث کے ساتھ تشریح بھی ہو علماء کی اس کو پڑھو, پوچھ کر پڑھو علماء کو کہ ہم کون سا پڑھیں. علماء کے در سے قرآن میں بیٹھو, علماء کے در سے حدیث میں بیٹھو. تو میں کہہ رہا تھا کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ, جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی, آیت پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے, اس آیت کا مفہوم یہ ہے, اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے جو تفسیر بیان کی تھی فَأَصَابَ, وہ صحیح نکلی. تفسیر بیان کی کس نے؟ نن عالم نے, عالم نہیں ہے وہ, وہ تفسیر کا اہل نہیں ہے, لیکن اس نے آیت پڑھ لی اور آیت پڑھ کر کے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کر دیا کہ عجیب آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں, اور اس نے تفسیر کر ڈالی اس کی, اور تفسیر کر ڈالی اور نشانے پہ لگ گئی, صحیح نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, من قال فی القرآن برأیہ فأصاب, جو شخص قرآن میں بغیر تفسیر پڑھے اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے پھر وہ تفسیر صحیح نکلتی ہے, فقد اخطأ, اس کے باوجود بھی اللہ کے یہاں یہ غلطی لکھی جاتی ہے. بھائی کیوں غلطی لکھی گئی؟ اس لیے غلطی لکھی گئی کہ تیرے پاس تفسیر کرنے کا لائسنس نہیں تھا, کیوں تو نے تفسیر کی؟ اگر لائسنس کے بغیر کوئی گاڑی چلائے اور 3 پوائنٹ ٹن بہترین کرتا ہے, پھر بھی اگر پولیس پکڑتا ہے تو کہتا ہے کہ تم نے 3 پوائنٹ ٹن تو بہت اچھا کیا لیکن لائسنس نہیں تھا, کیوں گاڑی میں بیٹھے؟ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا سیکھے بغیر تم نے 3 پوائنٹ ٹن اس وقت تو کر لیا, ممکن ہے دوسری مرتبہ بھی صحیح کر لو, لیکن تیسری مرتبہ ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی خطرہ ہے, تو ممکن ہے کہ یہ تفسیر ٹھیک ہو گئی, دوسری مرتبہ ٹھیک ہو گئی, تیسری مرتبہ ٹھیک ہو گئی, چوتھی مرتبہ کسی آیت کی ایسی تفسیر تم نے کر ڈالی جس میں ایمان ہی سے تمہیں محروم ہو جانا پڑے اور روحانیت کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کی تمہیں اتھارٹی نہیں ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے عالم, بہت بڑے امام و دار الحجرہ, کہتے ہیں نا کہ مفتی اعظم پاکستان اور مفتی اعظم گجرات اور مفتی اعظم برطانیہ, سب سے بڑے مفتی کو کہتے ہیں. تو مدینہ منورہ کے آپ کے زمانے میں سب سے بڑے مفتی امام مالک تھے, امام دار الحجرہ. اور یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں بڑے بڑے علماء تھے, بڑے بڑے علماء, ایک سے ایک ٹکرا جائے ایسا, یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقابل کے علماء بھی تھے. لیکن جب بھی کسی عالم کے پاس کوئی شخص کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے جاتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ ایفتا و مالک فی المدینہ, امام مالک کے مدینہ منورہ میں جیتے جاگتے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا عالم فتویٰ دے سکتا ہے؟ جاؤ وہاں. اور آج کل میرے بھائیو یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں, یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر شخص فتویٰ دے رہا ہے, بڑے عالم کے ہوتے ہوئے چھوٹا فتویٰ دے رہا ہے, مفتی کے ہوتے ہوئے عالم فتویٰ دے رہا ہے, عالم کے ہوتے ہوئے نن عالم زبان درازی کر رہا ہے. میرے بھائیو اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو, ایمانوں کی حفاظت کرو, یہ مسئلہ آخرت کا ہے. اس لیے بہت درد دل سے تفصیل سے سمجھا رہا ہوں, ورنہ آج میرا موضوع جو ہے دوسرا ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی اتنے بڑے عالم, ان سے پوچھا گیا کہ الرحمن علی العرش استوا کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں بہت سی چیزیں متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں, اور اس کے بارے میں طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, اس کا مطلب ہماری عقل سمجھ نہیں رہی ہے, لیکن اس کا جو بھی مطلب ہے ہم ایمان لے آئے. اور ایمان بالغیب کا یہی تو معنی ہے. آپ کو ذالک الکتاب و لا ریب فیہ کی تفسیر سمجھ میں آ گئی, آپ نے مان لی. ہدل للمتقین کی تفسیر سمجھ میں آ گئی, مان لی. الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر سمجھ میں آ گئی, مان لی. اور الف لام میم پر اٹک گئے اور کہنے لگے کہ جب تک الف لام میم کا معنی مجھے سمجھ میں نہ آئے میں تو نہیں مانوں گا. تو امتحان کیا ہوا؟ امتحان یہی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے. قرآن مجید کا 95% 99% حصہ ایسا ہے جو سمجھ میں آتا ہے, اور 1% سے 5% تک حصہ ایسا ہے جو متشابہات میں سے ہے, جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اسے ہاتھ مت لگانا, بس ایمان لے آنا. اب اگر اس کو مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی ہر چیز کو قبول کر رہا ہے, اور اگر عقل میں نہ آنے والی بات کو قبول نہیں کرتا اس کا مطلب یہ کہ ایمان بالغیب نہیں ہے. یہ تو امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کے دو حصے ہیں, ایک محکم اور دوسرا متشابہ. محکم زیادہ, متشابہ کم. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک حصہ جسے متشابہات کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں وہ لوگ جن کے دلوں میں روحانی اور عقیدے کی بیماری ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اس کی تفسیر ہمیں معلوم کرنی ہے, اس کی تفسیر ہمیں معلوم کرنی ہے, اس کی تفسیر ہمیں معلوم کرنی ہے. اللہ کا ہاتھ بیدہ الخیر, اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے, اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا, اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا. جن کے دلوں میں کجی ہے, جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, جو صراط مستقیم پر نہیں چل رہے ہیں, جن کے دلوں میں عقیدے کی بیماری ہے, وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی نہیں ہے, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, جو راسخ فِي الْعِلْمِ ہیں, جنہیں علم میں پختگی ہے, علماء محققین ان کے سامنے پوری حدیثوں کا ذخیرہ، ان کے سامنے پورا قرآن مجید کا علم، تو چونکہ ان کے سامنے پوری چیز ہے تو ان کے سامنے پکچر بھی پورا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے ہم اس پر ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، اس قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے آیا ہے، لہذا ہمیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے، ایسے ہی شخص نے آ کر کے سوال پوچھا کہ رحمان تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام مالک نے عجیب جواب دیا، دیکھو کتنے بڑے عالم، لیکن اصول کی بات کی، ضابطے کی بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ الاستواء معلوم الرحمن علی العرش استوا، قرآن مجید کی آیت ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے، آیت ہے، یہ سب کو معلوم ہے. الاستواء معلوم والایمان بہ واجب، اور اس آیت پر ایمان رکھنا واجب. وکیفیتہ مجہولۃ، لیکن اللہ تعالی عرش پر کیسے مستوی ہیں اس کی کیفیت کا ادراک ہماری عقلیں نہیں کر سکتی، ہماری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لہذا والسؤال عنہ بدعت، جو شخص بھی اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرے گا یہ سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متشابہات کو نہیں چھیڑا تھا، نہ صحابہ نے چھیڑا نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑا. جو کام نہ اللہ کے نبی نے کیا ہو، جو کام نہ صحابہ نے کیا ہو، وہ کام جو دوسرا شخص کرے گا وہ بدعت ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہنم اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی کہ اس کے اندر سب جہنمی آ جائیں گے، اس کے بعد بھی اس سے پوچھا جائے گا کہ تو بھر گئی کہ نہیں بھر گئی، بھر گئی کہ نہیں، تو وہ کہے گی کہ نہیں ابھی تو میں بھوکی ہوں اور مجھے چاہیے. تو حق جل مجدہ اپنا قدم اس میں رکھیں گے، جب قدم رکھیں گے اس کے بعد جا کر کے وہ بھرے گی. بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ کا قدم کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے، ہمارے جیسا قدم نہیں ہے، اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے، ہماری شکل جیسی اللہ کی شکل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنی بڑی جہنم، اس کے اوپر صرف 19 فرشتے ذمہ دار، وہ 19 فرشتے ذمہ دار، تو اللہ تعالیٰ ارشاد، کسی کو سوال ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جہنم پر صرف 19 فرشتے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، ہم نے یہ 19 کی کوانٹیٹی آزمائش کے لیے رکھی ہے، آزمائش کے لیے کہ ہماری بات کو کون قبول کر لیتا ہے، کہ اتنی بڑی جہنم اور اس کے اوپر اللہ کہتے ہیں کہ 19 صرف فرشتے مقرر ہیں، تو مان لیا، اللہ نے فرمایا اس لیے مان لیا. اگر اتنی بڑی جہنم پر اللہ یہ کہتے کہ ایک ہی فرشتہ مقرر ہے تو بھی ہم مان لیتے، اور اگر اللہ کہتے کہ کوئی مقرر نہیں ہے ایسے ہی جہنم چل رہی ہے تو بھی ہم مان لیتے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج کو روزانہ چلا رہے ہیں، وہ طلوع ہوتا ہے غروب ہو جاتا ہے، اتنے سارے سیارے روزانہ کام کر رہے ہیں، اتنے سارے بادل کام کر رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ جو 19 فرشتے ہیں ان میں نرمی رحمت بالکل نہیں، نرمی کا کوئی سوال ہی نہیں. ادعو ربکم، تم ذرا سارے جہنمی پریشان ہو کر تنگ ہو کر کے کہیں گے کہ ذرا اللہ کے پاس جا کر اللہ سے کہو کہ ہمیں ایک دن چھٹی نہیں، ایک دن تھوڑا عذاب ہلکا کر دیا جائے، یعنی چھٹی پوری نہیں، ایک دن عذاب ہلکا کر دیجیے، خفف عنا یوم من العذاب. اب اندازہ کر سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ کیسی آہو زاری ہوگی، پلیز پلیز کتنا کر رہے ہوں گے وہ. تو وہ فرشتے فوراً جواب دیں گے، اولم تک تاتیکم رسولکم بالبینات، تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے کہ نہیں اللہ تعالی کی طرف سے واضح دلیلیں لے کر؟ بلا. تو کہیں گے فدعو، پھر دعا کرتے رہو، پکارتے رہو، چیختے چلاتے رہو. وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، تمہاری دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی. وہ کہیں گے کہ چلو ان 19 کا جو امیر ہے اس کے پاس جاتے ہیں، مالک، یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک ہم زندگی نہیں مانگتے، پہلے تو زندگی مانگ رہے تھے اب زندگی نہیں، اب تو ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے رب سے کہو کہ بس ہمیں موت دے دے. تو فوراً کہے گا انکم ماکثون، اسی میں پڑے رہو، خبردار بات اگر کی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم، اور جہنم پر بھی علیہا ملائکۃ غلاظ، اس کے اندر جو ایندھن اور فیول ہوگا وہ لوگ جل رہے ہوں گے، لوگوں کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے اللہ آگ کو گرم کریں گے، اور فرشتے سخت جسم میں بھی طاقتور اور قوت والے، اور ان کی جو بیہیویئر ہوگا، اللہ تعالیٰ بعض جہنمیوں کو ایسی سزا دیں گے کہ وہ جہنم کی دیوار پر چڑھنا شروع کریں گے، جہنم کی دیوار پر. اب جہنم کی دیوار تو اتنی گہری ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور بہت زلزلہ جیسا ایک دم ہو گیا، زلزلہ جیسا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین چونکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 ایئرز پہلے، 70 سال پہلے فرشتوں نے جہنم کے اوپر ایک پتھر پھینکا تھا، وہ آج جا کر جہنم کی گہرائی میں گرا. 70 ایئرز کی بات. تو اللہ تعالیٰ، میرے بھائیو، اللہ جہنم سے پناہ دے، اللہ جہنم سے پناہ دے. ایسا عذاب رسوا کن ہوگا، ایسا عذاب. دنیا میں میرے بھائیو، مجھے اور آپ کو کوئی ذلیل کر دے اور انتہائی درجے ذلیل کر دے، دنیا میں مجھے اور آپ کو کوئی بھوکا رکھے اور انتہائی درجے بھوکا رکھے، دنیا میں مجھے اور آپ کو اگر کوئی بیمار کر دے اور انتہائی درجے کا بیمار کر دے، دنیا میں اگر کوئی ہم پر ظلم کرے اور انتہائی درجے کا ظلم کرے، یہ ساری مشقتیں ایک طرف، وہ جہنم کی مشقت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے. اندازہ تو کرو کہ ایک آدمی جہنم میں جل رہا ہے، گرمی ہے، اس میں کتنی مشقت سے چڑھے گا، اور 70-70 ایئرز کے بعد تو پتھر گرا، تو کتنی دیر اس کو لگے گی؟ یہ چڑھتے 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 بالکل کنارے پر پہنچ جائے گا. کتنی خوشی اندر سے ہو رہی ہوگی کہ بس اب نکلنے والا ہوں. یہ جو فرشتے اوپر کھڑے ہوں گے وہ لات مار کر کے نیچے گرا دیں گے، لات مار کر گرا دیں گے، اتنے سخت اور تند ہو. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی نسلوں کو بھی بچاؤ، اپنی بیویوں کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور علیہا ملائکۃ غلاظ، اس پر فرشتے ہیں جو سخت ہیں، تندخو ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی چیز میں نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم کرتا ہے. تو میرے بھائیو، آپ حضرات کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. سوچو تو صحیح میرے بھائیو کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم 100% دیندار ہیں، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو، لیکن ہماری بیوی جہنم میں جا رہی ہے. ہاں، وہ بیوی جس سے ہم انتہائی درجے محبت کرتے ہیں، وہ بے نمازی ہو کر جہنم میں جا رہی ہے اور ہم تڑپتے نہیں. ہم 5 وقت کے نمازی، لیکن ہماری اولاد جسے ہم لخت جگر کہتے ہیں، جسے ہم نور نظر کہتے ہیں، جسے ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں، جسے ہم کلیجہ کا ٹکڑا کہتے ہیں، وہ نماز نہ پڑھ کر جہنم میں جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کو ذرہ برابر فکر نہیں ہے، تڑپتے نہیں. کیا ہم اپنی اولاد کے لیے جو بے نمازی ہے، اپنی بیوی کے لیے جو بے نمازی ہے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو بے نمازی ہے، اپنے دوستوں کے لیے جو بے نمازی ہے، اسی طرح 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر تڑپ کر دعا کرتے ہیں جس طرح ہمارے اوپر اگر کوئی مقدمہ ہو جائے اس وقت تڑپ کر دعا کرتے ہیں؟ چھوٹا سا مقدمہ ہو جائے، 5,000 پاؤنڈ کا، 10,000 پاؤنڈ کا، 15,000 پاؤنڈ کا، 20,000 پاؤنڈ کا، ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے اور ہم اٹھ اٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مقدمے سے مجھے بچا لے. کیا اولاد کے لیے ہم نے ایسا تڑپنا کبھی دکھایا اللہ کو؟ سوچو میرے بھائیو، سوچو. ہم ہماری اولاد کے دوست ہیں یا دشمن؟ ہم ہماری بیویوں کے دوست ہیں یا دشمن؟ ہم ہمارے شوہروں کے دوست ہیں یا دشمن؟ سب سے بڑا فائدہ جو کسی شوہر کو بیوی سے، اور کسی بیوی کو شوہر سے، کسی اولاد کو ماں باپ سے، کسی ماں باپ کو اولاد سے پہنچ سکتا ہے، وہ دنیاوی فائدہ نہیں ہے، آخرت کا فائدہ ہے. اگر دنیا کا کوئی فائدہ نہ پہنچے، لیکن اگر آخرت کا فائدہ پہنچ جائے، تو وہ اس ماں باپ کے لیے وہ اولاد بہت اچھی، اور اولاد کے لیے وہ ماں باپ بہت اچھے، اس بیوی کے لیے وہ شوہر بہت اچھا، شوہر کے لیے وہ بیوی بہت اچھی، دوست کے لیے وہ دوست بہت اچھا، بھائی کے لیے وہ بہن بہت اچھی، اور بہن کے لیے وہ بھائی بہت اچھا. لیکن اگر کوئی بھائی کسی بہن کو دنیا بھر کی ساری ضرورتیں مہیا کر دے، لیکن وہ اس کی آخرت کی اور جنت کی فکر نہیں کرتا، اس سے بدتر اور ظالم بھائی کوئی نہیں ہو سکتا. سوچو میرے بھائیو، فکر کرو، فکر کرو. ہمیں تو پوری امت کی فکر کرنی ہے، لیکن اپنی تو پہلے فکر شروع کرو، اپنی تو فکر کرو. کو انفسکم، اور اس کے بعد بیوی کی تو فکر کرو، بچوں کی تو فکر کرو. ہو انفسکم و اہلیکم نارا. اس سلسلے میں میرے بھائیو جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں. فحاشی عریانیت ان کے نزدیک فحاشی اور عریانیت ہی نہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جیسا اس روئے زمین پر کوئی آیا نہیں ان کی گستاخی کی جائے. ایک عام مذہبی آدمی اگر کسی ہندو سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہے گا کہ ہم دوسرے مذہبوں کو مانتے نہیں لیکن ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے کسی مقدس شخص پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے, اس کو انسلٹ نہیں کرنا چاہیے. کسی کرسچن کو پوچھو وہ بھی یہی کہے گا کہ ہم دوسرے مذہبوں کو نہیں مانتے, ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں, لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی دوسرے مذہب کی کسی مقدس شخصیت کو توہین آمیز الفاظ سے یاد نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں جتنے شریف لوگ ہیں ان سب کو پوچھ لو, ایک متفقہ فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم فرمایا ہے کہ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. تم دوسرے مذاہب کے معبودان باطلہ کو برے الفاظ سے یاد نہ کرو, انہیں گالی مت دو اور ان کی توہین مت کرو. ہمیں بھی یہ حکم ہوا ہے, تمام مذاہب کا اس پر اتفاق ہے. لیکن آپ جب ریڈیو پر سنتے ہیں, اخباروں میں خطوط کو پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک ہی لفظ فریڈم آف ایکسپریشن, یعنی انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک مذہب کی کتنی مقدس شخصیت کو ہم نے ہماری بد زبانی کا نشانہ بنایا ہے. ایسے معاشرے میں ہمارے پلنے والے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اس ملک میں اگر ہم نے ہماری نسلوں کی حفاظت کے لیے کوششیں نہیں کی تو ہماری نسلوں کا دینی اور ایمانی مستقبل کیا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اتنے اہم مسائل ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں. سر جوڑ کر ان مسائل کو حل کرو, ان بڑے بڑے مسائل کی فکر کرو کہ ہماری نسلیں کس طرح محفوظ ہو جائے اور ہماری نسلوں کی کس طرح حفاظت ہو جائے. چھوٹے چھوٹے مسئلے اس میں ہماری ساری قوتیں صرف ہو رہی ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر ہماری ساری ہمتیں خرچ ہو رہی ہے, ہماری ساری صلاحیتیں برباد ہو رہی ہے, ہم اپنے آپس کے جھگڑوں سے نہیں نکل پاتے. میرے بھائیو بڑے بڑے بزرگان دین دنیا میں آئے اور انہوں نے ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا لیکن ہم سوئے رہے, اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اس کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. اسی مسجد میں ہر سال بیٹھ کر ہم لوگوں کو جھنجھوڑتا رہا. اور میرے بھائیوں مجھے یاد ہے وہ زمانہ میرا بچپن کا, میں لوگوں کو اپنے کانوں سے سنتا تھا یہ کہتے ہوئے کہ مولانا اسد مدنی بھی عجیب بات کر رہے ہیں کہ بچے ایسے ہو جائیں گے اور بچے مرتد ہو جائیں گے اور بچے غیروں کی لڑکیوں کے ساتھ بھاگنے لگیں گے اور ہماری بچیاں, ایسا کہاں ہوگا. یہ 1970s کی بات ہے. لیکن میرے بھائیو درویش آدمی اپنی دور اندیشی سے جو چیز دیکھتا ہے اللہ اسے جو چیز دکھاتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. کہ آج اس سے بدتر حالات ہم دیکھ رہے ہیں جس کو مولانا اس وقت بیان کرتے تھے, لیکن پھر بھی ہم نہیں جاگے. ہر سال وہ آ کر ایک ہی تقریر کو ریپیٹ کرتا تھا, ایک ہی بات کو بیان کرتا تھا, لیکن ہم نہیں جاگے. میرے بھائیو جاگو اور اپنی نسلوں کی حفاظت کی فکر کرو. بھائی کرو گے بھائی؟ ہر شخص سب سے پہلے یہ عزم کر لے کہ مجھے اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے اور اس کے بعد میری اولاد پر محنت کرنی ہے, میرے نواسوں پر, میرے پوتوں پر, میرے بھانجوں پر, میرے بھتیجوں پر, کہ یہ دین سے نہ نکل جائے. یہ دین میرے بھائیو سوچو تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں جا کر کہ آپ تو جنت میں جا رہے ہوں گے اور آپ کا بھانجا جہنم میں جا رہا ہوگا. آپ جنت میں جا رہے ہوں گے, آپ کی بیوی جہنم میں جا رہی ہوگی. آپ جنت میں جا رہے ہوں گے, آپ کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا. آپ جنت میں جا رہے ہوں گے, آپ کا بیٹا, آپ کا دوست جہنم میں جا رہا ہوگا. آپ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہدایت پر لانے کی کوشش کرنا اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے. اس لیے آج ہی سے شروع کر دو, محنت کرو, پیار محبت سے اپنے بچوں کو گھیرنے کی کوشش کرو, اور اس کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو دین پر رکھنے کی, علماء کی مجلسیں ہو رہی ہیں ان میں ان کو لاؤ, دعوت و تبلیغ کی تحریک میں ان لوگوں کو جوڑو, اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارا منتھلی پروگرام یہاں ہوتا ہے اس میں لاؤ, اور سالانہ کانفرنس ہوتا ہے جو کل ہوگا اس میں لاؤ. اور لڑکیوں کا خاص مسئلہ بہت اہم ہے, اس لیے کہ مدرسے سے مکتب سے فارغ ہونے کے بعد ان کو دینی مجلسیں ملتی نہیں ہے. اسی لیے اسلامک دعوی اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ہم نے ہر 6 اور 8 ہفتے کے بعد انگلش کے اندر علماء کرام کے بیانات رکھے ہیں, ان میں ان کو بھیجو, اور اپنی وائفوں کو اور اپنی بیویوں کو بھیجو کہ بچوں کو لے کر کے جاؤ تاکہ ان کو دین سے وابستگی ہو اور ان کے دلوں کے اندر دین کی محبت پیدا ہو, گناہوں سے بچنے کا سلیقہ ان میں آئے. اور میرے بھائیو, ہم بھی قیامت کے دن جب اٹھیں تو نہ صرف یہ کہ ہم جنت میں جانے والے بنے بلکہ ہماری آل و اولاد کے ساتھ ہم جنت میں جانے والے بنے. اور اگر ہم یہ نہ کر سکیں تو آخری تنبیہ کے طور پر یہ بات عرض کر دوں, ہم اگر یہ نہ کر سکے تو یاد رکھو کہ ہماری ساری نمازیں دری کی دری رہ جائیں گی, اس لیے کہ اللہ کے کورٹ میں ہمارا گریبان ہوگا اور ہماری بیوی اور ہماری اولاد کا ہاتھ ہوگا, اور وہ اللہ سے کہیں گے کہ دنیاوی معاملات میں یہ ہمیں دھمکاتے تھے, ڈراتے تھے, اور دھمکا کر ڈرا کر ہمیں کسی طرح بھی اپنی مرضی کے مطابق چلاتے تھے, لیکن آپ کے حکم کے بارے میں کبھی بھی میرے باپ نے, میرے شوہر نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤ اور ساتھ میں ان کے ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جاؤ. اس لیے فکر کرو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو لوگ ہماری نسلوں کی حفاظت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو, جو علماء محنت کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو, تعاون کرو, جو دعوت و تبلیغ کے حضرات دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو, ان کو اپنا محسن سمجھو کہ یہ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہمارے گھروں میں آتے ہیں. جتنی محنتیں ہو رہی ہیں ہماری نسلوں کی حفاظت کے لیے ان سب کا سپورٹ کرو میرے بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی حضرت اقدس مولانا اسعد مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ تعالی انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اللہ تعالی ان کی ساری نیکیوں کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالی اپنے محبوب مخصوص مقرب بندوں میں انہیں جگہ عطا فرمائے, اور ان کے جو خیر کے کام تھے ان کی حیات طیبہ میں ان کے وجود کی وجہ سے جو خیر امت کو مل رہی تھی, اللہ تعالیٰ وہ ساری خیر کے دروازے کھلے رکھیں اور امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے. حضرت کا ہم سب ہی پر احسان ہے, ہمارے ساتھ بہت زیادہ شفقت محبتیں رہی, اسلامک دعوی اکیڈمی کے لیے دعائیں حضرت کی بہت رہی, مشورے بھی دیتے تھے, بلکہ اسلامک دعوی اکیڈمی کے لیے سب سے پہلا مشورہ میں نے حضرت نور اللہ مرکزہ سے کیا تھا, سب سے پہلا مشورہ ہمارے والد صاحب کی وفات کے بعد سفر میں ایک ہفتہ حضرت کے ساتھ رہنے کا مجھے اس وقت مجھے سعادت نصیب ہوئی, تو میں نے سوچا کہ ایک نئے انداز کا کام ہے, بزرگوں سے مشورہ لے لینا چاہیے, اور میں نے کہا بزرگوں کی اگر تصویب ہو جائے تو پھر کام کو شروع کرنا چاہیے. سب سے پہلے میں نے حضرت سے مشورہ لیا تھا, بہت دعائیں دی تھی, پرزور تائید فرمائی تھی, اور اس کے بعد نمبر دو پر میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے مشورہ لیا تھا, اس کے بعد دیگر بڑے بڑے مشائخ اکابر سے مشورہ لے کر کے اکیڈمی کا کام شروع کیا تھا. تو حضرت کے ہم بھی مرہون منت ہیں, اور آپ حضرات میں سے جس جس کو اکیڈمی سے ہم سے نفع پہنچ رہا ہے تو آپ سب حضرات بھی حضرت کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں, اس لیے کہ حضرت کی دعائیں تھیں اکیڈمی کے ساتھ, اس لیے بزرگوں کے انتقال پر ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے, اشارے ثواب بھی کرنا چاہیے, ان کو اشارے ثواب کرنا ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے, اور اشارے ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی وجہ سے جو خیر عام ہو رہی تھی آپ ان کی جگہ پر ایسا نعم البدل امت کو عطا فرمائیے کہ جس کی وجہ سے خیر وجود میں رہے. بزرگوں کے اٹھ جانے سے فتن کے دروازے کھل جاتے ہیں, تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی وجہ سے فتنے کے جو جو دروازے بند تھے آپ ایسے اسباب پیدا فرمائیے کہ فتنے کے وہ سارے دروازے بند رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ وسلم.